السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے. یہ بتاتے ہوئے کہ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس پر بھی آپ ہمیں سن سکتے ہیں. اس کے علاوہ آن لائن پر بھی ہماری نشریات سنی جا سکتی ہیں. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
عدالتی کمیشن کی تشکیل پر اتفاق اہم کامیابی ہے، اس سے جمہوریت آگے بڑھے گی. عمران خان کا بیان. وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا مختلف سیاسی جماعتوں سے رابطہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا
27 سال کے بعد ہاشم پورہ قتل عام معاملے میں فیصلہ آیا. عدالت نے تمام پولیس والوں کو بری کر دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، امریکی وزیر خارجہ نے ایران سے اب مشکل فیصلے کرنے کو کہا ہے تاکہ اس ماہ کے آخر تک مقررہ وقت کی حد میں اس کے جوہری پروگرام پر معاہدہ طے کیا جا سکے. اور یمن کے صدر نے شیعہ حوثی باغیوں پر زور دیا ہے کہ انہوں نے جن وزارتوں پر قبضہ کر رکھا ہے انہیں خالی کر دیں. اور اب خبروں کی تفصیل. پاکستان میں انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن کے قیام پر حکومت اور مخالف جماعت پی ٹی آئی کے درمیان معاہدے کو ملک میں سراہا جا رہا ہے. تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں سنیے.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف کے درمیان 2013 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن کے قیام پر اتفاق پر مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے اطمینان کا اظہار کیا گیا. تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان کئی ماہ تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد جمعے کی شب عدالتی کمیشن کی تشکیل پر اتفاق کیا گیا، اور اس پیش رفت کا باضابطہ اعلان ایک نیوز کانفرنس میں کیا گیا. وفاقی وزیر خزانہ نے ہفتے کو مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے انہیں کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے ہونے والی بات چیت سے آگاہ کیا. ایک سرکاری بیان کے مطابق اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ، چیئرمین سینٹ رضا ربانی، جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق، ایم کیو ایم کے ایک مرکزی رہنما فاروق ستار سمیت کئی دیگر سیاستدانوں سے رابطہ کر کے عدالتی کمیشن کی تشکیل پر طے پانے والے معاملات پر انہیں اعتماد میں لیا. سرکاری بیان کے مطابق سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے کہا کہ کمیشن کی تشکیل پر اتفاق ایک مثبت پیش رفت ہے جو کہ جمہوریت کی مضبوطی کا سبب بنے گا. ادھر تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے ہفتے کو بنو میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران جوڈیشل کمیشن کی تشکیل پر اتفاق کو ایک اہم کامیابی قرار دیا.
جوڈیشل کمیشن ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستانیوں کے لیے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کہ ایک الیکشن کے اوپر اب انویسٹیگیشن ہوگی، باقاعدہ اب پتہ چلے گا کہ کیا ہوا الیکشن میں. ہم سارے اپنے ثبوت لے کے آئیں گے. اب تک سوائے 1970 کے سارے پاکستان کے الیکشن میں متنازع تھے. جو ہارتا تھا وہ کہتا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. یہ پہلی دفعہ ہے یہ عوام کے پریشر سے، یہ دھرنے کی وجہ سے کہ اب پہلی دفعہ اس کے اوپر تفتیش ہوگی، جوڈیشل کمیشن بیٹھے گی، ہم اپنے ثبوت سامنے لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی جمہوریت آگے بڑھے گی. آپ اس میں سے بڑی چیزیں سامنے آئیں گی آپ کے.
وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جمعے کی شب کہا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے چند الفاظ پر اختلافات تھے جو دور کر لیے گئے ہیں. پشاور میں سکول پر دہشت گردوں کے مولک حملے کے بعد عمران خان نے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 4 ماہ سے زائد عرصے سے جاری اپنا احتجاجی دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد حکومت اور تحریک انصاف کے وفود کے درمیان عدالتی کمیشن کی تشکیل کے لیے مذاکرات شروع ہوئے. دونوں جانب سے پہلے یہ کہا گیا کہ بات چیت میں پیش رفت ہوئی، لیکن بعد میں تحریک انصاف نے دعویٰ کیا کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدگی سے آگے نہیں بڑھنا چاہتی. تحریک انصاف کا الزام ہے کہ 2013 کے عام انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کی گئی، اور اسی بنا پر گزشتہ سال 14 اگست سے اس جماعت نے احتجاج کا سلسلہ شروع کیا تھا. پارلیمان کے سامنے تحریک انصاف کا دھرنا 4 ماہ سے زائد جاری رہا، اور اس دوران بھی حکومت اور عمران خان کی جماعت کے درمیان مصالحت کے لیے کوششیں ہوتی رہیں، لیکن وہ کارگر ثابت نہ ہوئیں. عمران خان کا پہلے یہ مطالبہ رہا کہ وزیر اعظم نواز شریف استعفیٰ دیں اور اس کے بعد انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کرائی جائیں، لیکن بعد میں وہ اپنے اس مطالبے سے کچھ پیچھے ہٹے. احتجاج کے دوران تحریک انصاف کے اراکین نے قومی اسمبلی سمیت پنجاب اور سندھ کی اسمبلیوں سے استعفے دے دیے، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا جہاں پی ٹی آئی برسر اقتدار ہے وہاں سے اس جماعت کے اراکین مستعفی نہیں ہوئے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
دو مخالف سیاسی جماعتوں کے درمیان مبینہ انتخابی دھاندلیوں کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام پر اتفاق نے ملکی سیاست اور انتخابی عمل پر اثرات کے بارے میں اسد حسن نے پروگرام ان دی نیوز میں پل ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب اور الیکشن کمیشن کے سابق سیکرٹری قمر دلشاد سے بات کی ہے. آئیے سنتے ہیں کچھ اقتباسات.
احمد بلال محبوب صاحب, آپ کے خیال میں کتنی پولیٹیکل میچیورٹی ہے دو سیاسی جماعتیں جو بظاہر لگ رہا تھا کہ شاید کبھی بھی اس پہ اتفاق نہ کر پائیں اور معاملات کئی بار یہ لگا کہ شاید تصادم کی طرف جائیں گے, آج اگر اس پہ یہ اتفاق ہوتا ہے تو آپ نے ایک آبزرور کی حیثیت سے اس پیش رفت کو کیسے اینالائز کیا ہے؟
میرے خیال میں ایک طویل عرصے کی میچیورٹی کے بعد اور ایک میچیور پالیٹکس کے بعد یہ ایک اچھی میچیورٹی کی اسٹیج پہ ہم پہنچے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ اس اتفاق رائے کے نتیجے میں جو کمیشن وجود میں آئے گا وہ کس حد تک اپنی کارکردگی دکھائے گا اور کیا وہ اس کی وہ فائنڈنگز دے پائے گا جس کی بنیاد پہ مختلف پارٹیاں جس کی توقع کر رہی تھیں, جن کا مطالبہ تھا, اور یہ کہ وہ کتنے عرصے میں یہ کر پائے گا. اگر وہ بہت طویل عرصہ رہتا ہے تو پھر اس کی افادیت مشکوک ہو جائے گی, لیکن اگر وہ 40-45 دن میں یہ کام کر لیتا ہے تو پھر وہ مفید ہوگا. تو میرے خیال میں اوور آل یہ اچھی بات ہے, ایک چیزوں کو کنکلوڈ کرنے کے لیے ایک فیصلہ ہوا ہے.
قمر دلشاد صاحب, آپ یہ فرمائیے گا کہ اس سارے قضیے میں ہمیں جو دو ظاہر فورسز نظر آئی ہیں, ایک تو ظاہر سیاسی جماعتیں خواہ وہ آپس میں اختلاف کر رہی ہیں یا ایک دوسرے کو بیک اپ کر رہی ہیں, اور دوسرا جو ہے وہ عدالت کا فورم, الیکشن کمیشن اس ساری پکچر میں نظر نہیں آیا جس کا بڑا بنیادی کردار ہے, اور اب جب یہ انویسٹیگیشن ہونے لگی ہیں تو الیکشن کمیشن اپنے آپ کو کہاں کھڑا دیکھے گا؟
الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے 11 مئی 2013 کی انتخابات ہیں اس کو اسٹینڈ لے گا, اور وہ یہ کہے گا کہ جناب ہماری نظر میں ہمارے قانون کے مطابق آئین کے مطابق ہم نے جو کرائے ہیں انتخابات یہ بالکل صحیح کرائے ہیں. اور بات یہ ہے کہ جو ان کا ایک جو بنا ہے ڈرافٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آرٹیکل 218 کے مطابق انتخابات ہوئے کہ نہیں ہوئے. وہاں الیکشن کمیشن پاکستان کہے گا جناب آرٹیکل 218 کے مطابق انتخابات ہوئے. نواز شریف صاحب کو فائدہ یہ پہنچا ہے, ملک کو بھی قوم کو بھی, کہ وہ اب وہ این کیو ایم اور پیپل پارٹی کے پریشر سے پیچھے ہٹ گئے.
احمد بلال محبوب صاحب, یہ بتائیے گا اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ چند ایک حلقوں میں ریگنگ ہوئی ہے اور وہ کوئی سسٹمیٹک نہیں تھی, کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں تھی, کسی انڈیویجول کا اثر و رسوخ ضرور ہو سکتا ہے, تو اس صورت میں کیا ہوگا, الیکشن ریکال ہوں گے کانسٹیچوئنسی میں, اور اگر میسو لیول پہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ریگنگ تھی تو اس صورت میں نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟
دیکھیے کانسٹیچوئنسی لیول پہ تو تحقیقات کرنا جوڈیشل کمیشن کے دائرہ کار میں آ نہیں سکتا,
صحیح,
کیونکہ یہ دستور کی روح سے یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ دستور نے یہ طے کر دیا ہے کہ وہ کام ٹرائبیونلز کریں گے, وہ ٹرائبیونلز کر رہے ہیں, لیکن کمیشن جن چیزوں کو غالباً دیکھے گا وہ ایک اوور آل سسٹمیٹک طریقے سے ریگنگ کا کوئی شواہد ملتے ہیں, کیا کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کوئی انٹرفیئرنس کی, کیا کوئی پچھلی گورنمنٹ نے کوئی ایسی سازش کی. میرے خیال اس چیز کو دیکھیں گے, سازش کو دیکھیں گے, سسٹمیٹک ریگنگ کے شواہد کو دیکھیں گے, لیکن میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا دونوں پارٹیوں کا اس کی فائنڈنگ تو ماننا.
یہ جوڈیشل کمیشن آپ کے خیال میں کچھ ایسی سفارشات ضرور ریکمینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا کہ مستقبل میں الزامات ہیں ان سے بچا جا سکے؟
دیکھیے کمیشن ہو سکتا ہے اپنی سفارشات میں کچھ سفارشات کی بات کرے, کچھ ریکمینڈیشن دے, لیکن میرے خیال میں وہ کمیشن اس کا صحیح فورم نہیں ہے. کمیشن تو کچھ فائنڈنگز ہوں گی جس میں دلچسپی ہوگی کہ کہیں کوئی غلطی ہوئی, اور اس غلطی کے سدے باب کے لیے شاید کچھ سفارشات بھی دے دیں. لیکن دیکھیے انتخابات میں اصلاحات کا جو فورم ہے وہ تو پارلیمنٹ ہے, اور وہاں پہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس کمیٹی کے اندر پی ٹی آئی کو بھی شامل ہونا چاہیے, تمام پارٹیوں کو بیٹھ کے اس پہ طے کرنا چاہیے, کیونکہ اگر کمیشن یہ ریکمینڈیشن دے بھی دے تو بالآخر تو یہ پارلیمنٹ میں آئے گا جہاں یہ مسودہ قانون پاس ہوگا, تو اس کے بعد ہی وہ سفارشات روبہ عمل آئیں گی.
کراچی میں امن و امان قائم کرنے کے لیے آپریشن گزشتہ سال کوئی 1.5 سال سے جاری ہے, لیکن ابھی تک شہر کو سنگین چیلنجز درپیش ہیں. کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
کراچی میں جرائم اور دہشت گردی کا خاتمہ کر کے امن و امان بحال کرنے کے لیے پچھلے 1.5 سال سے رینجرز اور پولیس کا آپریشن جاری ہے, لیکن اب بھی شہر بدامنی کا شکار ہے. گزشتہ روز ہی شہر کے مختلف علاقوں میں 2 بم دھماکوں میں 2 رینجرز اہلکاروں سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے تھے, اور ہفتے کو ایک پولیس اہلکار کو اس کے گھر میں گھس کر نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا. دوسری طرف کراچی آپریشن کو تیز کرتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شہر میں مختلف کاروائیوں میں درجنوں مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا. کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل نوید مختار نے دہشت گردی کے خلاف اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
ایک ہمیں مشن ملا ہوا ہے اس ٹیررزم کو ختم کرنے کا، انشاءاللہ ہر قسم کی قربانی دے کے بھی ہم اس کو جاری رکھیں گے اور اس کو اس کے انجام تک انشاءاللہ تعالی ضرور جلد لے کے جائیں گے۔
وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے بھی ہفتے کو ایک تقریب میں کراچی کی امن و امان کی صورتحال پہ بات کرتے ہوئے کہا،
کراچی کا امن آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے اور کڈنیپنگ فور رینسم بہت کم ہو گیا ہے، ٹارگٹ کلنگ بہت کم ہو گئی ہے وہاں پہ، اور جو ہینس کرائمز ہیں وہ بڑے کم ہو گئے ہیں۔ کراچی آپریشن کے بڑے ماشاءاللہ اچھے نتائج نکلے ہیں اور ہماری جو ہے وہ ہم کسی پارٹی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں کرمنلز کے خلاف ایکشن، اور کرمنلز کے خلاف ایکشن یہ جاری رہے گا ہمارا۔
حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ کراچی میں آپریشن بلا تفریق تمام جرائم پیشہ ناصر اور دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے، لیکن صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ ہر روز یہ احتجاج کرتے نظر آتی ہے کہ یہ آپریشن دراصل اس کے خلاف ہو رہا ہے۔ خاص طور پر پچھلے دنوں متحدہ قومی موومنٹ کے مرکزی دفتر 90 پر رینجرز کی کاروائی، ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کے خلاف رینجرز کی مدعیت میں مقدمے، اور پھر سزائے موت کے قیدی سولت مرزا کے جیل سے متحدہ قومی موومنٹ اور اس کی قیادت پر سنگین الزامات کے ویڈیو پیغام کے ٹی وی چینلز پر نشر ہونے کے بعد ایم کیو ایم اسمبلی سمیت ہر پلیٹ فارم پر احتجاج کر رہی ہے کہ یہ سب اس کے خلاف میڈیا ٹرائل کا حصہ ہے جس کا مقصد متحدہ قومی موومنٹ کو بدنام کرنا ہے۔ صوبہ سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کہنا ہے کہ کراچی میں آپریشن ایم کیو ایم سمیت تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے شروع کیا گیا جو شفاف طریقے سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا،
ایم پی ایم کے ساتھ سینٹ کے الیکشن سے پہلے ہماری بات چیت تھی اور بات چیت ہے، لیکن موجودہ حالات میں ابھی پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ فی الحال ہم جو ہے کوئی آگے نہیں بڑھیں گے، کوئی اور فیصلہ نہیں کریں گے جب تک کہ یہ حالات بہتر ہو جائیں۔
کراچی میں آج کل الزامات، جوابی الزامات، افواہوں اور پھر ان کی تردیدوں اور وضاحتوں کا راج ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
پاکستان کے وزیر اعظم ملک کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کی کوششوں کو سراہ رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں تاجروں کے ایک اجتماع سے خطاب میں انہوں نے کراچی میں کی جانے والی کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ۔
ہفتے کے روز سیالکوٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں تقریر کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف نے کہا کہ آپریشن ضرب عزم نے ان کے الفاظ میں دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس آپریشن کے دوران میں دہشت پسندوں کے نیٹ ورک ختم کر دیے گئے ہیں اور ان کے چھپنے کے مقامات بھی تلف کر دیے گئے ہیں۔ اپنی تقریب میں وزیر اعظم پاکستان نے اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا کہ کراچی میں کسی جماعت کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی۔
کراچی آپریشن کے بڑے ماشاءاللہ اچھے نتائج نکلے ہیں اور ہماری جو ہے وہ ہم کسی پارٹی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں کرمنلز کے خلاف ایکشن، اور کرمنلز کے خلاف ایکشن یہ جاری رہے گا ہمارا۔
کراچی میں جاری آپریشن کے ضمن میں ایک روز قبل قومی اسمبلی میں متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی فاروق ستار کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت کے بارے میں ان کے بقول حکومت کا رویہ نامناسب ہے۔ وہ ایم کیو ایم کے ہیڈ کوارٹر 90 پر کارروائی اور پھانسی کی سزا کے منتظر سولت مرزا کے ایک ویڈیو کے ذریعے ان دعووں کے حوالے سے بات کر رہے تھے جن میں ایم کیو ایم کے قائدین کو قتل کی وارداتوں میں ملوث بتایا گیا ہے۔ تاہم ہفتے کو سیالکوٹ میں اپنی تقریر میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کراچی سمیت پاکستان کو پرامن بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ کہ ملک میں اسلحے کے کلچر کو بھی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کراچی میں نظم و نسق کی صورتحال ان کے بقول بہتر ہو رہی ہے اور ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان کے واقعات میں بھی ان کا کہنا تھا کہ نمایاں کمی ہوئی ہے۔ تاجروں سے اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ ملکی اقتصادیات میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے اور یہ کہ حکومت مایا قدرتی گیس سے 3600 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور 4000 میگا واٹ عوامی جمہوریہ چین سے درآمد کر رہی ہے، جس سے ملک میں ان کا کہنا تھا کہ بجلی کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے لاہور سیالکوٹ ایکسپریس وے بنانے کے منصوبے کا بھی اعلان کیا۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے اردو وی او اے ڈاٹ کام۔
امریکہ کے اعلی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اوباما انتظامیہ افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ساتھ اس ملک میں مزید فوجی رکھنے کے بارے میں تبادلہ خیال کرے گی۔ افغان صدر اشرف غنی آئندہ ہفتے امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ صدر اوباما صدر غنی کی طرف سے کئی ہفتے قبل کی جانے والی درخواست پر سوچ بچار کر رہے ہیں، جس میں ان سے فوجیوں کی واپسی کے سلسلے میں لچک کا مظاہرہ کرنے کو کہا گیا۔ مسٹر غنی اور افغان وفد امریکہ کے 4 روزہ دورے پر آ رہا ہے، جس میں منگل کے روز وائٹ ہاؤس کا دورہ بھی شامل ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر سمجھوتے کے لیے بہت کچھ داؤ پر لگا ہے اور مذاکرات کار محض کوئی سمجھوتا نہیں چاہتے۔ انہوں نے لوزان سوئٹزرلینڈ میں رپورٹروں کو بتایا کہ سمجھوتے کی راہ میں ابھی بھی اہم اختلافات باقی ہیں اور اب بنیادی فیصلے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جان کیری نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کافی پیش رفت ہوئی ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کے نتیجے میں ہتھیاروں میں پیش رفت نہیں ہوگی۔ کیری نے لندن روانگی سے قبل یہ بات کہی، جہاں وہ 5+1 گروپ سے بات کر رہے تھے۔ لندن سے نامہ نگار الپیسن کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
سوئٹزرلینڈ کے مقام لوزان سے ایک ہفتے کی بات چیت کے بعد روانہ ہونے سے قبل وزیر خارجہ کیری نے حالات کی وضاحت کے لیے ٹھوس پیش رفت اور اہم اختلافات باقی ہیں جیسے مانوس محاوروں کا استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات کے بارے میں طویل تبادلہ خیال ہوا جو ایران کو اس بات کا مظاہرہ کرنے کے لیے کرنے چاہیے کہ اس کا پروگرام اس وقت بھی صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے اور آئندہ بھی اسی مقصد کے لیے رہے گا۔ ان کے الفاظ،
فنڈامنٹل ڈیسیژنز ہیو ٹو بی میڈ ناؤ،
بنیادی فیصلے اس وقت کرنے ہیں اور گزرتے وقت کے ساتھ وہ کوئی آسان نہیں ہوں گے۔ اب یہ وقت ہے کہ مشکل اور سخت فیصلے کیے جائیں۔ یہ تھے وزیر خارجہ کیری۔ عہدیداروں نے اس وقت بھی ایسے ہی بیانات دیے تھے جب دو بار مقررہ وقت کی حدیں آئیں اور گزر گئیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس بار پھر ڈیڈ لائن میں توسیع مشکل ہوگی۔ ایران کا کہنا ہے کہ اس کا پروگرام قطن پر امن نوعیت کا ہے اور وہ جوہری بم بنانے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، لیکن اقوام متحدہ، جس کی اس بات چیت میں نمائندگی امریکہ اور 5 دوسرے ملک کر رہے ہیں، اس کا ثبوت چاہتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران جوہری بم بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے کے خطرناک حد تک قریب پہنچ گیا ہے اور ماضی میں اس کے پروگرام کا مقصد یہی تھا۔ مذاکرات کنندگان نے اپنی بات چیت کی زیادہ تر تفصیلات خفیہ رکھی ہیں، لیکن حالیہ انکشافات سے کلیدی مسائل میں پیش رفت کا پتہ چلتا ہے، جن میں یورینیم کو افسودہ کرنے والے ان سینٹرفیوجز کی تعداد بھی شامل ہے جو ایران استعمال کر سکے گا۔ اس کے علاوہ تباہ کن اقتصادی تعزیرات سے چھٹکارے کا وقت اور وزیر خارجہ کیری کے بقول زیادہ اہم طور پر وہ ضوابط شامل ہیں جن کے تحت ایسے بین الاقوامی معائنے کیے جا سکیں گے جن سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ایران کسی بھی معاہدے پر عمل کر رہا ہے۔ ان کے الفاظ،
امپلیمنٹیشن از ناٹ بیسڈ آن ٹرسٹ،
عمل درآمد محض اعتماد کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ جامع انداز میں تصدیق کی بنیاد پر ہوگا، جس میں اس صلاحیت کا حصول شامل ہے جس کے تحت یہ جانا اور سمجھا جا سکے کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے وزیر خارجہ کیری کے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس اس وقت جو صلاحیت ہے، اس کی بنیاد پر وہ صرف چند ماہ میں جوہری بم بنا سکتا ہے۔ 6 ممالک اطلاعات کے مطابق اس صلاحیت کو کم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اگر ایران جوہری بم بنانے کی جانب بڑھنا چاہے تو ان کے پاس وارننگ کا کم از کم 1 سال تو موجود ہو۔ حالیہ دنوں کی اطلاعات کے مطابق فرانس بعض مسائل کے سلسلے میں دوسرے مذاکرات کرنے والوں کے مقابلے میں زیادہ سخت موقف اختیار کر رہا ہے، لیکن وزیر خارجہ کیری نے اس تاثر کو ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا،
We are united in our goal.
ہم اپنے مقصد، اپنے انداز فکر میں متحد ہیں۔ ہمارا عزم یہ ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایران کا پروگرام قطعی پر امن ہے۔ مذاکرات کے ناقدین کا کہنا ہے کہ کوئی بھی معاہدہ اس بات کو یقینی نہیں بنا سکتا کہ ایران کا ایک خفیہ جوہری ہتھیاروں کا پروگرام بھی ہے جو اس نے ملک میں کہیں چھپا رکھا ہے۔ انہیں یہ بھی پریشانی ہے کہ جب معاہدے کی مدت ختم ہو جائے گی، جو اطلاعات کے مطابق 10 یا 15 سال ہوگی، تو ایران اپنے یورینیم افسودہ کرنے کے پروگرام کو توسیع کرنے اور اگر وہ چاہے تو جوہری بم بنانے کے لیے آزاد ہوگا۔ بات چیت کے بارے میں شکوک و شبہات کرنے والوں میں امریکی کانگریس کے متعدد ارکان، ایرانی قیادت اور اسرائیل اور سعودی عرب سمیت مشرق وسطی کی بعض حکومتیں شامل ہیں۔ ہفتے کے روز وزیر خارجہ کیری نے کہتے ہوئے ناقدین کو دوبارہ یقین دہانی کرائی کہ وہ صرف معاہدہ نہیں چاہتے بلکہ ایک ایسا معاہدہ چاہتے ہیں جو جامع ہو، دیر پا ہو اور سب فریق اس کی پاسداری کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر سیاسی خواہش اور سخت فیصلے کرنے کی اہلیت ہے تو 31 مارچ تک معاہدہ ہو سکتا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
روس کے ایک اعلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ماسکو نیٹو کے ساتھ تنازع آرائی نہیں چاہتا۔ روس کے انٹرفیکس خبر رساں ادارے نے ہفتے کے روز اطلاع دی کہ نائب وزیر دفاع اناٹولی اینٹونوو نے ماسکو میں غیر ملکی دفاعی اٹیشز کے لیے ایک نیوز بریفنگ میں یہ بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو اتحاد کے ساتھ محاذ آرائی نہیں چاہتے اور تعاون میں پیش رفت کی حمایت کرتے ہیں۔ اینٹونوو نے شرکا کو یقین دلانے کی کوشش میں یہ بھی کہا کہ روس کسی پر حملہ نہیں کرے گا۔ تاہم ڈنمارک کے لیے روسی سفیر نے روز نامہ جیلینس پوسٹن میں بیان دیا ہے کہ اگر ڈنمارک کے جہاز انہوں نے نیٹو کے دفاعی میزائل نظام میں حصہ لیا تو وہ روس کا ہدف بن سکتے ہیں۔ روس کے مغرب کے ساتھ تعلقات اپنی نچلی ترین سطح پر ہیں کیونکہ ایک برس پہلے اس نے کرائمیا کے ساتھ الحاق کیا تھا اور مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کی حمایت بھی کی تھی۔ روس نے یوکرین کے تصادم میں اپنے کردار پر تعزیرات برقرار رکھنے کے لیے یورپی یونین کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔ کریملن کی ایک ترجمان ڈمٹری پیسکوف نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ روس اس کا کس طرح سے جواب دے گا، لیکن اتنا ضرور کہا کہ جوابی تعزیرات کی مدت تک قومی مفادات میں جو کچھ بھی ہوگا وہی کیا جائے گا۔ ادھر نیو یارک میں کاؤنسل آن فارن ریلیشنز میں تقریر کرتے ہوئے یوکرین کی وزیر خارجہ نیٹالیا یاریسکو نے کہا کہ اگر ماسکو یوکرین کے معاملات سے الگ رہے تو وہ سیاسی اور معاشی طور پر بہتر رہے گا۔
They are better off with a healthy, vibrant, free Ukraine.
یوکرین کی وزیر خزانہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اس جاری جنگ کی بجائے جس میں ان کے سپاہی لائے جاتے ہیں ایک متحرک اور آزاد یوکرین کے ساتھ زیادہ بہتر رہیں گے، اور میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے تعزیرات اہم ہیں، اور میرے خیال میں اسی لیے اوکیانوس کے آر پار کی ساجداری کا مضبوط اور متحد ہونا اہم ہے، اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ مسلسل یہ کہنا بھی اہم ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے اور اس میں مداخلت کو اتنا مشکل بنا دیا جائے کہ یہ معاملہ پرامن طور پر ختم کر دیا جائے۔ برسلز میں اپنے اجلاس میں یورپی یونین کے لیڈروں نے جمعرات کے روز کہا تھا کہ وہ اس وقت تک روس کے خلاف تعزیرات ختم نہیں کریں گے جب تک مشرقی یوکرین میں جنگ بندی پر، جس کی منسک میٹنگ میں ماسکو نے توثیق کر دی تھی، مکمل طور سے عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ماسکو نے بار بار یوکرین کے ان سرحدی خطوں میں جہاں روسی زبان بولنے والے رہتے ہیں باغیوں کی براہ راست حمایت کی تردید کی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے امریکہ پر منسک معاہدے کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا ہے اور یوکرین کے ساتھ اس کی فوجوں کی مدد کے بارے میں امریکہ کے تبادلہ خیال کا جواب حوالہ دیا ہے۔ روسی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ اگر واشنگٹن ان کاروائیوں کا خیر مقدم کرتا ہے جن سے منسک معاہدوں کو نقصان پہنچے تو پھر اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ واشنگٹن کیف کے مسئلے کو فوجی حل کے متبادل پر اکسا رہا ہے۔ ماسکو نے یورپی یونین اور امریکہ کی جانب سے تعزیرات پر سخت اعتراض کیا ہے، جن میں اعلی روسی افسروں اور صدر ولادیمیر پوٹن کے اتحادیوں کو ویزا کی پابندیاں لگائیں اور ان کے اثاثے منجمد کرنے کا ہدف بنایا گیا۔ ہرچند کہ یورپی یونین نے گزشتہ ہفتے کوئی نئی پابندیاں تو عائد نہیں کی، یورپی کونسل کے سربراہ کا کہنا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو ارکان مزید کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ یمن کے صدر عبدالربو منصور ہادی نے شیعہ ہوتی باغیوں پر زور دیا ہے کہ انہوں نے جن وزارتوں پر قبضہ کر رکھا ہے انہیں خالی کر دیں۔ گزشتہ ماہ اپنی رہائش پر نظر بندی اور پھر وہاں سے نکل جانے کے بعد صدر ہادی کا یمنی عوام سے ٹیلی ویژن پر یہ پہلا خطاب ہے۔ مصر ہادی نے باغیوں پر زور دیا کہ وہ دارالحکومت صنعاء سے اپنی فوجیں واپس کر لیں اور اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہونے والے مذاکرات میں حصہ لیں۔ انہوں نے شمالی یمن میں ہوتھیوں کے مضبوط گڑھ سادا پر یمن کے قومی پرچم کو لہرانے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ ہوتھی ایران کے ساتھ اتحاد رکھتے ہیں اور انہوں نے ستمبر میں صنعاء پر قبضہ کر کے مصر ہادی کی رہائش گاہ کا جنوری میں محاصرہ کیا تھا، ان کو نظر بند کر دیا تھا، لیکن وہ عدن کی طرف نہ جانے میں کامیاب ہو گئے، جو سیاسی دڑا بندیوں کا شکار ملک میں پھر سے اپنا اقتدار قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شام میں صورتحال کی نگرانی کرنے والے گروپوں نے بتایا ہے کہ کردوں کے نئے سال کے موقع پر ہونے والی تقریبات میں 2 حملوں میں مرنے والوں کی تعداد کم از کم 45 ہو چکی ہے، جبکہ 120 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ توقع ہے کہ اگلے مہینے جاپان کے وزیر اعظم واشنگٹن کا دورہ کریں گے تو دونوں ملکوں کے درمیان سیکیورٹی سے متعلق اشتراک شنزو آبے اور صدر براک اوباما کے درمیان مذاکرات میں ایک نمایاں جزو کے طور پر موجود ہوگا۔ وائس آف امریکہ کے ادریس علی نے اپنی رپورٹ میں جاپان کے آئین اور بیرونی سلامتی سے متعلق پالیسی میں ہونے والی تبدیلی پر نظر ڈالتے ہوئے یہ جائزہ لیا ہے کہ وہ امریکہ جاپان سیکیورٹی معاہدے میں کس طرح سما سکتی ہے۔ مزید تفصیلات انجم ہیرل گل سے سنیے۔
3 سال پہلے اپنے عہدے کی دوسری مدت شروع ہونے کے بعد سے جاپان کے وزیر اعظم شنزو ایبے زیادہ با اعتماد سیکیورٹی پالیسی بنانے، سلامتی سے متعلق امریکہ جاپان تعلقات میں ایک بڑا کردار ادا کرنے اور علاقائی تنازعات میں زیادہ دلچسپی لینے میں کوشاں رہے ہیں۔ ایک زیادہ متحرک پالیسی کا سنگ میل جاپانی آئین کے ایک حصے کی اثر نو وضاحت ہے جو آرٹیکل 9 کے طور پر معروف ہے۔ یہ شک ملک کو جنگ کرنے یا فوج رکھنے سے روکتی ہے۔ جاپان کے انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کے ایک سینئر فیلو ٹیتسوو کوٹانی کہتے ہیں کہ جاپان نے گزشتہ سال ایک بڑا قدم اٹھایا۔ ان کا کہنا تھا، پچھلے سال جاپان کی حکومت نے آرٹیکل 9 کی اثر نو تشریح کا وزارتی فیصلہ کیا تاکہ جاپان اپنے تحفظ کے لیے مشترکہ مشقیں کر سکے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مشترکہ کاروائیاں کر رہے ہوں تو جاپان دوسرے ملکوں کی فوجوں کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ اس لیے اس تناظر میں ہم آرٹیکل 9 کی پہلے ہی نئی وضاحت پیش کر چکے ہیں اور ہم اس وزارتی فیصلے کی عکاسی کرنے کے لیے سیکیورٹی سے متعلق اپنے قوانین پر نظر ثانی کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ مسٹر ایبے کئی وجوہات کی بنا پر اثر نو وضاحت کی اپنی پالیسی کو آگے بڑھاتے رہے ہیں۔ واشنگٹن میں قائم ایک تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن کے اسکاٹ ہیرلڈ کے مطابق اس کی ایک وجہ مسٹر ایبے کی شخصیت ہے۔ ان کا کہنا ہے،
In part it's because Abe fundamentally believes that it's his mission as prime minister and he's
اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ بنیادی طور پر مسٹر ایبے یہ یقین رکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی حیثیت سے یہ ان کا مشن ہے اور انہیں سن 2007 میں بے توقیری کے ساتھ مستعفی ہونے کے بعد یہ کام کرنے کے لیے دوسرا موقع دیا گیا ہے۔ انہیں وہ کچھ کرنے دیا گیا ہے جو وہ اپنے عہدے کی پہلی مدت میں نہیں کر پائے تھے، اور اس مرتبہ انہوں نے یہ یقینی بنانے کا عزم کر رکھا ہے کہ جاپان قومی سلامتی کے کئی اہم اہداف حاصل کر لے جو ایک ملک کے طور پر اس کی بقا کو یقینی بنانے میں مدد دیں گے۔ تھنک ٹینک وڈرو ولسن سینٹر میں شمال مشرقی ایشیائی امور کی ایک ماہر شیہوکو گوٹو کہتی ہیں کہ یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں علاقائی پالیسیاں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں سب سے بڑا علاقائی اثر و رسوخ چین کا ہے۔ گوٹو کا کہنا ہے،
China's growing military presence, its military budget alone is going up.
چین کی فوجی موجودگی بڑھتی جا رہی ہے، صرف اس کا فوجی بجٹ دو حصوں میں اوپر جا رہا ہے۔ ایشیا کے کئی ملکوں کے ساتھ چین کے یہ تنازعات جاری ہیں، لیکن مشرقی بحیرہ چین میں اس کا تنازع جاپان کے ساتھ ان جزائر پر ہے جسے جاپان سینکاکو کا نام دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شمالی کوریا کا خطرہ بھی ہے جو آج کے دن تک جاری ہے۔ تجزیہ کار گوٹو کا مزید یہ کہنا ہے کہ جاپانی وزیر اعظم ایبے کی آئین کی شک 9 کی اثر نو وضاحت امریکہ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ گوٹو مزید کہتی ہیں،
On the one hand, we talk about rebalance towards Asia. On the other hand,
ایک جانب ہم ایشیا کو دوبارہ متوازن بنانے کی بات کرتے ہیں، دوسری جانب امریکہ کو بڑے پیمانے پر بجٹ کی بندشوں کا سامنا ہے۔ اس پر مشرق وسطی کی جانب سے بہت دباؤ پڑ رہا ہے، روس کے ساتھ صورتحال بھی گمبھیر ہے اور اس کا اپنا بجٹ سکڑ رہا ہے۔ آپ کس طرح حقائق یا ضروریات میں توازن قائم کر سکتے ہیں؟ اب حالات ایک ایسے مقام پر آ چکے ہیں جہاں نہ صرف یہ کہ جاپان یہ چاہتا ہے اور مزید جاپانی اس بارے میں بات کرنے کے اہل ہو چکے ہیں اور اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور امریکہ اور دوسرے اتحادی ملک بھی جاپان میں اسی قسم کی تبدیلی کی بات کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اثر نو تشریح کی بنیاد کم از کم جزوی طور پر جاپان کی اس ضرورت پر ہے کہ وہ وسیع تر بین الاقوامی تنازعات کے تناظر میں دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون میں ایک بڑا کردار ادا کرے۔ ایشیائی بحر الکاہل خطے کے لیے پینٹاگون کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل جیفری پول کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی سے متعلق کسی بھی قانون سازی کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ اس سال کے شروع میں دو جاپانی شہریوں کے سر قلم کیے جانے کے واقعے اور اگلے مہینے مسٹر ایبے کے واشنگٹن کے دورے کے حوالے سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مذاکرات کے درمیان سیکیورٹی اتحاد ایک اہم موضوع ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2:30 ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ پاکستان میں انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن کے قیام پر حکومت اور مخالف جماعت پی ٹی آئی کے درمیان معاہدے کو ملک بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ کراچی میں امن و امان قائم کرنے کے آپریشن گزشتہ 1.5 سال سے جاری ہیں، لیکن شہر کو ابھی بھی سنگین چیلنج درپیش ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم ملک کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ سیالکوٹ میں تاجروں کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کراچی میں کی جانے والی کارروائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارروائیاں جاری رہیں گی۔ اسلام آباد میں 23 مارچ پر ہونے والی پیریڈ کے سیکیورٹی انتظامات سخت کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود بتاتے ہیں۔
پاکستان میں تقریباً 7 سال کے تعطل کے بعد 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پر وفاقی دارالحکومت میں مسلح فوج کی پریڈ منعقد ہونے جا رہی ہے، جس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ہفتے کو اس تقریب کی حتمی مشق کی گئی اور اس دوران جڑواں شہروں راولپنڈی، اسلام آباد میں نہ صرف سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات دیکھنے میں آئے بلکہ موبائل فون سروس بھی جزوی طور پر معطل رہی۔ یوم پاکستان کے موقع پر مسلح فوج کی پریڈ روایتی طور پر اس دن کی سب سے اہم تقریب ہوا کرتی ہے، لیکن 2008 کے بعد سیکیورٹی خدشات کی بنا پر اس کا انعقاد نہیں کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں تینوں مسلح فوج اور دیگر نیم فوجی دستوں کی پریڈ کے علاوہ سامان حرب اور فضائی قوت کا شاندار مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ یہ تقریب ایک ایسے وقت منعقد ہونے جا رہی ہے جب پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے فیصلہ کن کارروائی کا اعلان کر چکی ہے اور پورے ملک میں دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کارروائیاں کر رہی ہیں۔ خاص طور پر شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ سمجھے جانے والے شمالی وزیرستان اور دیگر قبائلی علاقوں میں ملکی و غیر ملکی عسکریت پسندوں کے خلاف گزشتہ سال شروع کیے جانے والے فوجی آپریشن کے حکام کے بقول قابل ذکر نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے رد عمل میں ملک کے مختلف حصوں میں پرتشدد کارروائیاں بھی دیکھنے میں آ چکی ہیں، لیکن ماضی کی نسبت ان واقعات میں خاصی کمی واقع ہو چکی ہے۔ یوم پاکستان کی پریڈ کے لیے جہاں اسلام آباد کے داخلی و خارجی راستوں کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے، وہیں مرکزی تقریب کی طرف جانے والے راستوں اور اس علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ رواں ہفتے ہی راولپنڈی اور اسلام آباد کی پولیس نے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن بھی کیے اور اس دوران خاص طور پر درجنوں مدرسوں اور ان میں زیر تعلیم طلباء کے ریکارڈ کی چھان بین کی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی حکام نے خیر سگالی کے اظہار کے طور پر بھارت کی ایسی 57 کشتیاں بھارت کو واپس کر دی جو اس نے گزشتہ 1 سال کے دوران پکڑی تھیں۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان نے خیر سگالی کے طور پر بھارتی ماہی گیروں کی 57 کشتیاں بھارت کے حوالے کر دیں۔ وزارت خارجہ کی ترجمان کے دفتر سے ہفتے کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ سال مئی میں پاکستان نے بھارتی ماہی گیروں کی پکڑی گئی 57 کشتیاں خیر سگالی کے طور پر واپس کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بیان کے مطابق اس سلسلے میں 8 رکنی بھارتی وفد 9 مارچ کو کراچی آیا۔ وفد نے پاکستان کی سمندری حدود کی سیکیورٹی کرنے والے ادارے میری ٹائمز سیکیورٹی کے عہدیداروں سے ملاقات کی تاکہ ان کشتیوں کی واپسی کے حوالے سے طریقہ کار کو وضع کیا جا سکے۔ دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا کہ کشتیوں کی معمولی مرمت کے بعد انہیں سمندر میں تیرنے کے قابل بنانے کے لیے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی نے بھرپور معاونت کی، جس کے بعد ہفتے کو انہیں باضابطہ طور پر بھارتی سمندری حدود میں بھیج دیا گیا۔ سمندری حدود کی خلاف ورزی پر اکثر بھارتی ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں کو پکڑا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بین الاقوامی سمندری حدود کی خلاف ورزی پر بھارت بھی پاکستانی ماہی گیروں کو گرفتار کرتا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق عموماً کشتیوں کی خستہ حالت کی وجہ سے انہیں واپس نہیں کیا جاتا، تاہم وزیر اعظم نواز شریف کی ہدایت پر اس بار کشتیوں کی واپسی کے عمل کو یقینی بنایا گیا۔ دونوں ہمسایہ ملکوں کی جیلوں میں ایک دوسرے کے شہری قید ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان مئی 2008 میں طے پانے والے ایک معاہدے کے تحت ہر سال 1 جنوری اور 1 جولائی کو ان قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ دونوں ملکوں کے ماہی گیر اکثر ایک دوسرے کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو کر جیلوں میں پہنچ جاتے ہیں. ایسے واقعات کی عمومی وجہ ماہی گیروں کی کشتیوں میں سمت اور حدود کا تعین کرنے والے جدید آلات کا نہ ہونا بتائی جاتی ہے. دریاسنا اقوام متحدہ نے سمندری حدود بڑھانے سے متعلق پاکستان کا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی سمندری حدود میں 50,000 مربع کلومیٹر کا اضافہ کر دیا ہے. وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق اقوام متحدہ کی طرف سے پاکستان کا مطالبہ تسلیم کرنے سے ملکی وسائل میں اضافہ ہوگا. بیان کے مطابق سمندری حدود میں اضافے سے پاکستان کو اس علاقے میں موجود سمندری وسائل پر مکمل کنٹرول مل جائے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کی ریاست اتر پردیش کے شہر میرٹھ کے مقام ہاشم پورا قتل عام مقدمے میں 27 سال کے بعد عدالت کا فیصلہ آ گیا. تفصیلات دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے.
27 سال کے طویل انتظار کے بعد ہاشم پورا قتل عام معاملے میں عدالت کا فیصلہ آ گیا، جس میں عدالت نے ثبوتوں کی کمی کے سبب پی اے سی کے تمام 16 جوانوں کو بری کر دیا. ان پر مئی 1987 میں اتر پردیش کے میرٹھ میں ہونے والے فساد کے دوران اس کے ایک محلے ہاشم پورا کے 42 مسلمانوں کے اغوا اور قتل کا الزام تھا. دہلی کی 30,000 عدالت کے ایڈیشنل سیشن جج سنجے جندل نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ملزم شبہ کے فائدے کے حقدار ہیں، لہٰذا انہیں بری کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا اور ملزموں کی شناخت کے سلسلے میں بہت شبہات تھے. ملزموں کے وکیل سالار ایم خان نے کہا کہ اتر پردیش کی حکومت نے 42 افراد کے قتل عام کا الزام عائد کیا تھا، لیکن وہ مقتولین کی فہرست تک پیش کرنے میں ناکام رہی. اس کے علاوہ گواہ ملزموں کی شناخت بھی نہیں کر سکے.
پوری عدالت کے سامنے جو فیصلے جو ثبوت آئے وہ صرف گھٹنا کو ثابت کرتے تھے. گھٹنا سے ان ایکیوز پرسنز کے کسی سمبندھ کا کوئی ثبوت نہیں تھا، ایک بات. اور اگر میں اس سے بھی تھوڑا آگے جا کے کہوں تو گھٹنا کو بھی پوری طرح سے ثابت نہیں کر پاتے کرتے تھے. سرکار کا یہ کہنا تھا کہ اس میں 42 لوگوں کی ہتیا کی گئی، اپہرن کیا گیا، ہتیا کی گئی، لیکن وہ 42 لوگوں کی ایک لسٹ بھی سرکار کو عدالت میں پیش نہیں کر پائی کہ وہ کچھ گواہ اس گھٹنا کے چشمدید گواہ بھی تھے، لیکن انہوں نے کسی بھی آروپی کو یہ کہہ کے نہیں پہچانا کہ یہ اس گھٹنا میں شامل تھا.
تغاسہ نے اس فیصلے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسے اعلی عدالت میں چیلنج کریں گے. متاثرین کے اہل خانہ نے کہا کہ وہ فیصلے سے بہت زیادہ مایوس ہیں اور اس کے خلاف اوپری عدالت میں جائیں گے. 19 ملزموں میں سے 3 کی عدالتی کارروائی کے دوران موت ہو گئی تھی. فیصلہ سنائے جانے کے وقت عدالت میں 13 ملزم موجود تھے. انہوں نے فیصلے پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا. اس معاملے میں 161 افراد کو گواہ بنایا گیا تھا، لیکن کسی نے بھی پی اے سی کے جوانوں کو نہیں پہچانا. پی اے سی کے جوانوں پر الزام ہے کہ انہوں نے تقریباً 50 مسلمانوں کو حراست میں لیا، انہیں ایک ٹرک میں بھر کر غازی آباد کے مراد نگر میں گنگ نہر کے پاس لے گئے اور انہیں گولی مار دی. پی اے سی جوانوں نے لاشیں نہر میں پھینک دیں، بعد کو لوگوں نے کئی لاشیں تیرتی ہوئی دیکھیں. اس قتل عام میں زندہ بچ جانے والے 5 مسلمانوں نے جب پریس کے سامنے تفصیل بتائی تو پورا ملک دنگ رہ گیا. اتر پردیش کی CBCID متاثرین کی طرف سے معاملے کی پیروی کر رہی ہے. متاثرین کی اپیل کے بعد یہ معاملہ سپریم کورٹ کی ہدایت پر غازی آباد سے دہلی کی 30,000 عدالت میں منتقل کیا گیا تھا. 2002 سے 2004 کے دوران UP حکومت کی جانب سے کوئی وکیل مقرر نہیں کیا گیا. 2004 سے 2006 کے درمیان 2 وکلا مقرر کیے گئے، مگر وہ اپنا کیس بھرپور انداز میں رکھنے میں ناکام رہے. جولائی 2006 میں عدالت نے الزامات طے کیے تھے. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
امریکہ کے اعلیٰ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اوباما انتظامیہ افغانستان کے صدر اشرف غنی کے ساتھ اس ملک میں مزید فوجی رکھنے کے بارے میں تبادلہ خیال کرے گی. افغان صدر اشرف غنی آئندہ ہفتے امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں. صدر اوباما صدر غنی کی طرف سے کئی ہفتے قبل کی جانے والی درخواست پر سوچ بچار کر رہے ہیں، جس میں ان سے فوجیوں کی واپسی کے سلسلے میں لچک کا مظاہرہ کرنے کو کہا گیا ہے. مسٹر غنی اور افغان وفد امریکہ کے 4 روزہ دورے پر آ رہا ہے، جس میں منگل کے روز وائٹ ہاؤس کا دورہ بھی شامل ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر سمجھوتے کے لیے بہت کچھ داؤ پر لگا ہے اور مذاکرات کار محض کوئی سمجھوتا ہی طے کرنا نہیں چاہتے. انہوں نے لوزان سوئٹزرلینڈ میں رپورٹروں کو بتایا کہ سمجھوتے کی راہ میں ابھی بھی اہم اختلافات باقی ہیں اور اب بنیادی فیصلے کرنے کا وقت آ گیا ہے. جان کیری نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کافی پیش رفت ہوئی کہ ایران کے جوہری پروگرام کے نتیجے میں ہتھیاروں میں پیش رفت نہیں ہوگی. کیری نے لندن روانگی سے قبل یہ بات کہی، جہاں وہ 5+1 گروپ سے بات چیت چیت کر رہے تھے. کیری اور ان کے ایرانی ہم منصب جواد ظریف سے متوقع ہے کہ وہ بدھ کے روز دوسری عالمی طاقتوں کے ساتھ بات چیت کریں گے. روس کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ ماسکو نیٹو کے ساتھ تنازع آرائی نہیں چاہتا. روس کے انٹرفیکس خبر رساں ادارے نے ہفتے کے روز اطلاع دی ہے کہ نائب وزیر دفاع اناٹولی اینٹونوو نے ماسکو میں غیر ملکی دفاعی اٹیشز کے لیے ایک نیوز بریفنگ کے دوران یہ بیان دیا. انہوں نے کہا کہ وہ نیٹو اتحاد کے ساتھ محاذ آرائی نہیں چاہتے اور تعاون میں پیش رفت کی حمایت کرتے ہیں. اینٹونوو نے شرکا کو یقین دلانے کی کوشش میں یہ بھی کہا کہ روس کسی پر حملہ نہیں کرے گا. تاہم ڈنمارک کے لیے روسی سفیر نے روزنامہ جیلانس پوسٹن میں بیان دیا ہے کہ اگر ڈنمارک کے جہازوں نے نیٹو کے دفاعی میزائل نظام میں دوبارہ حصہ لیا تو وہ روس کا ہدف بن سکتے ہیں. روس کے مغرب کے ساتھ تعلقات اپنی نچلی ترین سطح پر ہیں کیونکہ ایک برس قبل اس نے کرائمیا کے ساتھ اپنا الحاق کر لیا تھا اور مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کی حمایت بھی کی تھی. یورپی یونین کے لیڈروں نے برسلز میں جمعرات اور جمعے کے اجلاس میں اتفاق کیا کہ روس کے خلاف اقتصادی پابندیاں اس وقت تک قائم رکھی جائیں گی جب تک مشرقی یوکرین میں ہونے والی فائر بندی جس پر روس نے بھی اتفاق کیا تھا مکمل طور پر لاگو نہیں ہو جاتی. یمن کے صدر عبدالرب منصور ہادی نے شیعہ ہوتی باغیوں پر زور دیا ہے کہ انہوں نے جن وزارتوں پر قبضہ کر رکھا ہے انہیں خالی کر دیں. گزشتہ ماہ اپنی رہائش پر نظر بندی اور پھر وہاں سے نکل جانے کے بعد صدر ہادی کا یمنی عوام سے ٹیلی ویژن پر یہ پہلا خطاب ہے. مسٹر ہادی نے باغیوں پر زور دیا کہ وہ دارالحکومت سنا سے اپنی فوجیں واپس کر لیں اور اقوام متحدہ کے زیر اہتمام ہونے والے مذاکرات میں حصہ لیں. انہوں نے شمالی یمن میں ہوتیوں کے مضبوط گڑھ سادہ پر یمن کے قومی پرچم کو لہرانے کے عزم کا اظہار کیا. ہوتی ایران کے ساتھ اتحاد رکھتے ہیں اور انہوں نے ستمبر میں سنا پر قبضہ کر کے مسٹر ہادی کی رہائش گاہ کا جنوری میں محاصرہ کر کے ان کو نظر بند کر دیا تھا, لیکن وہ عدن کی طرف جانے میں کامیاب ہو گئے جو سیاسی دھڑا بندیوں کا شکار ملک میں پھر سے اپنا اقتدار قائم کرنے کی کوشش میں ہیں. شام میں صورتحال کی نگرانی کرنے والے گروپوں نے بتایا ہے کہ کردوں کے نئے سال کے موقع پر ہونے والی تقریبات میں دو حملوں میں مرنے والوں کی تعداد کم از کم 45 ہو گئی جبکہ 120 افراد زخمی ہوئے. برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے ان حملوں کے لیے داعش عسکریت پسند گروپ کو مورد الزام ٹھہرایا ہے, اگرچہ ابھی تک کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے اس کی مذمت کی ہے. امریکہ کی خاتون اول مشیل اوباما کیمبوڈیا میں ہیں جہاں انہوں نے ہفتے کے روز سیم ریپ میں پیس کور ٹریننگ کی تقریب میں خطاب کیا. سیم ریپ میں کمبوڈیا کا معروف اینکور واٹ ٹیمپل کمپلیکس واقع ہے. مشیل اوباما کے دو ملکی دورے کا مقصد عالمی سطح پر خواتین کی تعلیم کے معاملے پر توجہ مرکوز کرنا ہے. مسز اوباما نے پیس کور کے رضاکاروں کے کام پر ان کا شکریہ ادا کیا جو وہ کیمبوڈیا میں لڑکیوں کو تعلیم دینے اور با اختیار بنانے کے لیے کر رہے ہیں. انہوں نے ان رضاکاروں کو اپنے پروگرام لیٹ گرلز لرن کی جیتی جاگتی تصویر قرار دیا. مسز اوباما نے اس سے پہلے شہر کے مضافات میں واقع ایک اسکول میں لڑکیوں کے گروپ سے بھی ملاقات کی. کیمبوڈیا کی وزیر اعظم ہن سین کی اہلیہ بن رینی کے ہمراہ مسز اوباما نے اسکول طالبات کو بتایا کہ انہیں اسکول میں تعلیم حاصل کرنا چاہیے اور اپنی تعلیم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ملک میں زیادہ آزادیوں کا مطالبہ کرنا چاہیے.
Let girls learn is about giving girls like you here, all the girls who are here, giving you a voice.
مسز اوباما کہہ رہی ہیں کہ لیٹ گرلز لرن پروگرام کا مقصد آپ جیسی لڑکیوں کو اپنے معاشرے اور اپنے ملک میں آواز دینا ہے. یہ پہلا موقع ہے کہ امریکہ کے کسی بھی برسر اقتدار صدر کی اہلیہ نے اس جنوب مشرقی ایشیائی ملک کا دورہ کیا ہے. مسز اوباما اپنے دو روزہ دورے کے دوران پروگرام کے مطابق پیس کور کے امریکی رضاکاروں سے خطاب کریں گی اور انکور واٹ کا دورہ بھی. کمبوڈیا ان 11 ملکوں میں سے ایک ہے جسے اوباما انتظامیہ نے اپنے نئے اقدام لیٹ گرلز لرن کے سلسلے میں اپنے اہداف میں شامل کیا ہے. اس پروگرام کا مقصد عالمی سطح پر 62 ملین لڑکیوں کو تعلیم دینا ہے جو کسی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتیں. مشیل اوباما جاپان میں قیام کے بعد کمبوڈیا پہنچی ہیں. اپنے جاپانی ہم منصب آکی آبے کے ہمراہ بات کرتے ہوئے مسز اوباما نے کہا کہ امریکہ اور جاپان لیٹ گرلز لرن کے پروگرام پر مل کر کام کریں گے. مسز اوباما نے کہا کہ مجھے زندگی میں جو بھی مواقع ملے ان کا آغاز تعلیم سے ہوا, لیکن وہ جانتی ہیں کہ ان کی طرح اور بہت سی لڑکیاں باصلاحیت ہیں اور کامیاب ہونا چاہتی ہیں, لیکن انہیں کبھی اسکول جانے کا موقع نہیں ملا. دا وال اسٹریٹ جرنل میں اس ہفتے ایک اوپینین کالم میں مسز اوباما نے کہا کہ 62 ملین لڑکیوں کا اسکول میں نہ ہونا انسانی امکانات کا ایک المناک ضیاع ہے. مشیل اوباما نے کہا کہ یہ ایک سنجیدہ پبلک ہیلتھ چیلنج ہے جس کے اثرات قومی معیشتوں اور عالمی خوشحالی پر مرتب ہوتے ہیں اور دنیا بھر کے ملکوں میں بشمول میرے ملک کے سیکیورٹی کے لیے بھی خطرہ ہے. چارٹ کے فوجیوں نے کہا ہے کہ انہیں ڈمسق شہر میں ایک اجتماعی قبر سے 100 سے زیادہ لاشیں ملی ہیں. یہ فوجی اتحاد کو بوکو حرام سے آزاد کرانے میں مدد دے رہے تھے. فوجیوں نے بتایا کہ ہلاک افراد میں سے بعض کے گلے کاٹ دیے گئے اور یہ اجتماعی قبر ایک پل کے نیچے تھی. عینی شہدوں نے بتایا کہ لاشوں کی حالت سے پتا چلتا ہے کہ ہلاکتیں کچھ عرصہ پہلے ہوئیں. بوکو حرام گزشتہ 6 برسوں سے شمالی نائجیریا میں بغاوت کیے ہوئے ہے, جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد ہلاک جبکہ 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے. اس ہفتے کے آغاز پر بوکو حرام نے نائجیریا کے سرحدی قصبے گمبورو میں کم سے کم 10 افراد کو ہلاک کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ پسپا ہونے کے باوجود حملے کر سکتے ہیں. جنوبی کوریا, چین اور جاپان کے وزرائے خارجہ نے ہفتے کے روز سول میں ملاقات کی اور بات چیت کا موضوع علاقائی اور تاریخی تنازعات سے پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کرنے سے متعلق رہا. اپریل 2012 سے دو طرفہ ملاقاتوں کے ایک سلسلے کے بعد یہ پہلی باضابطہ ملاقات رہی. مذاکرات کے بعد ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ کسی مناسب وقت پر تینوں ملکوں کے لیڈروں کا سہ فریقی سربراہ اجلاس منعقد ہوگا. اس نوعیت کا سربراہ اجلاس قریب 3 برسوں سے منعقد نہیں ہوا. سہ فریقی مذاکرات سے یہ توقع نہیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی مناسب پیش رفت ہوگی, لیکن تعاون پر تبادلہ خیال کے لیے سالانہ مذاکرات کا سلسلہ بحال کرنے کی صورت ممکن ہو سکتی ہے. امریکہ کے صدر براک اوباما کی طرف سے اٹرنی جنرل کے منصب کے لیے لاریٹا لنچ کی نامزدگی کو 4 ماہ کا عرصہ ہوا, تاہم سینٹ میں اس پر ووٹنگ نہیں ہوئی. صدر اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس منصب کے لیے مناسب نہیں اور یہ محض سیاست ہے. سینٹ میجورٹی لیڈر مچ مکانل نے خبردار کیا کہ لنچ کی نامزدگی پر اس وقت تک ووٹنگ نہیں ہوگی جب تک سینٹ انسانی اسمگلنگ سے متعلق قانون سازی نہیں کر لیتی. تاہم ڈیموکریٹس کو ابارشن کے خلاف زبان پر اعتراض ہے جسے اس مسودے میں شامل کیا گیا ہے. لوزیانا, نیو آرلینز اور آرلینز کے ہوائی اڈے کے تمام حصوں کو ہفتے کی صبح کھول دیا گیا, جس سے چند گھنٹے پہلے ایک شخص نے کیڑے مار دوا اور ایک مشیاری کے ساتھ سیکیورٹی ایجنٹوں پر حملہ کر دیا تھا. حکام کے مطابق شیرف کے دفتر کے ایک لیفٹیننٹ نے 62 سالہ ریچرڈ وائٹ پر 3 مرتبہ گولی چلائی جو اس کے چہرے, چھاتی اور ٹانگ میں لگی. وائٹ کی جمعے کو دیر گئے اسپتال میں سرجری ہوئی اور ایک خاتون سیکیورٹی اہلکار جس کا وہ پیچھا کر رہا تھا وہ بھی اسپتال میں ہے اور ان کے بازو پر گولی لگی ہے. نیو آرلینز کے میئر نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کے ایجنٹس, قانون نافذ کرنے والے افسر اور ہوائی اڈے کے اہلکاروں نے صورت سے کام کرتے ہوئے حملہ آور کو روکا اور ہوائی اڈے کو محفوظ بنا دیا. اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو کی 4th صدارت کا آغاز اپنے قریبی اتحادی امریکہ کے ساتھ بظاہر کشیدہ نظر آ رہا ہے. اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن کے قیام کے لیے 2 ریاستی حل سے مسٹر نتنیاہو کی روگردانی سے اوباما انتظامیہ ناخوش ہے. تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرل گل.
ساحل کے علاقے کے لیے اقوام متحدہ کے کوآرڈینیٹر رابرٹ پائپر کا کہنا ہے کہ شمال مشرقی نائجیریا میں صورتحال تیزی سے بگڑ رہی ہے. انہوں نے کہا, میرے موجودہ کردار میں یہ معاملہ مجھے رات بھر جگائے رکھتا ہے. نائجیریا کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, بلکہ اب لاکھوں افراد سرحد عبور کر کے ہمسایہ ملکوں میں جا رہے ہیں اور یہ لوگ دنیا کے غریب ترین ممالک میں جا رہے ہیں. نائجیریا میں وسیع پیمانے پر سلامتی کا بحران ہمارے سامنے آ رہا ہے. اس بڑے بحران سے نمٹنے کے لیے ہم نہ صرف شمال مشرقی نائجیریا میں بلکہ چاڈ, کیمرون اور نیجر میں بھی اپنے وسائل اور کاروائیوں میں اضافہ کر رہے ہیں. حال ہی میں اقوام متحدہ نے سن 2015 کے لیے ساحل کے علاقے میں 9 افریقی ممالک میں پناہ گزینوں کے لیے انسانی ہمدردی اور فلاح کے لیے $2 ارب امداد کی اپیل کی ہے. گزشتہ سال بھی اتنی ہی رقم کے لیے اپیل کی گئی تھی. رابرٹ پائپر نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ میزبان ملکوں پر دباؤ بہت بڑھ گیا ہے. انہوں نے دنیا کے غریب ترین ملک نیجر کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ یہ ملک اس وقت شمال مشرقی نائجیریا سے آئے 1 لاکھ پناہ گزینوں کی میزبانی کر رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ کیمرون کی صورتحال بھی ایسی ہی ہے, جہاں 60,000 پناہ گزین ہیں اور داخلی سطح پر 1 لاکھ بے گھر افراد ہیں جن کی اسے دیکھ بھال کرنا پڑ رہی ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ نیجر جیسے ممالک میں ترقی متاثر ہو رہی ہے, لیکن پالیسیوں میں تبدیلیوں کی وجہ سے نتائج ظاہر ہونے میں ذرا وقت لگے گا. انہوں نے کہا,
And meanwhile, around Niger's borders, we have the crisis in Libya to its north.
نیجر کی سرحدوں کے ساتھ ساتھ شمال میں لیبیا اور مغرب میں مالی میں بحران جاری ہے, جبکہ شمال مشرق سے لے کر جنوب تک نائجیریا میں بحرانی صورتحال ہے. نیجر کی حکومت کے لیے ایسے ہمساؤں میں ترقی کے کام جاری رکھنا مشکل ہے. یہ ملک اپنے سماجی شعبوں سے رقم نکال کر سلامتی کے کھاتوں میں منتقل کر رہا ہے اور ہم انہیں اس کا الزام نہیں دے سکتے.
رابرٹ پائپر کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کو اس صورتحال پر بڑی بے چینی ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں بہت بے یقینی اور عدم تحفظ پایا جاتا ہے. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ، آئیے سنتے ہیں.
امریکہ کے صدر باراک اوباما کا کہنا ہے کہ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق بڑے اور پیچیدہ مسائل کے حل میں وقت لگے گا، خاص طور پر دنیا اور ایران کے درمیان اعتماد کے فقدان کے تناظر میں. وہ واشنگٹن میں جرمن چانسلر اینگلا مارکل کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے، لیکن چونکہ مذاکرات کرنے والے تمام فریقوں، یورپی یونین، P5+1 ملکوں اور ایران کے درمیان نومبر 2013 میں مشترکہ ایکشن پلان نامی عبوری معاہدہ طے پا چکا ہے، اس لیے صدر اوباما کے بقول وقت کا بھرپور طریقے سے استعمال کیا گیا ہے. سنجیدہ مسائل پر گفت و شنید ہوئی ہے، اس کی وضاحت ہوئی ہے اور دونوں فریقوں کے درمیان فاصلے کم ہوئے ہیں. ایران نے اس معاہدے کی پاسداری کی ہے، جس کے تحت نہ صرف یہ کہ اس کا جوہری پروگرام منجمد ہوا ہے، بلکہ جیسا کہ اس کی 20% تک افزودہ یورینیم کی فراہمی کے معاملے میں ہوا، کلیدی عناصر کا رخ پلٹ دیا گیا. صدر اوباما نے کہا کہ اس وقت مذاکرات ایک ایسے مرحلے پر پہنچ چکے ہیں جہاں ایران کو کوئی فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے. صدر اوباما کے الفاظ،
We are presenting to them in a unified fashion.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے سامنے متحد انداز میں ایک ایسا معاہدہ پیش کر رہے ہیں جسے P5+1 ملکوں کے اتحاد کی حمایت حاصل ہے اور جو ایران کو پرم جوہری طاقت رکھنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہمیں یہ قطعی اور قابل تصدیق یقین دہانی کراتا ہے کہ وہ کوئی جوہری ہتھیار نہیں بنا رہے. صدر اوباما نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ جوہری مذاکرات میں کسی توسیع کی ضرورت ہے. تمام فریق مارچ کے آخر تک کسی جامع معاہدے کے لیے لائحہ عمل طے کرنے اور جون کے آخر تک کوئی جامع معاہدہ طے کرنے کے ہدف پر متفق ہو چکے ہیں. صدر اوباما کے الفاظ،
I don't see a further extension being useful if they have not agreed to the basic.
صدر اوباما کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ مزید توسیع سود مند ہو سکتی ہے اگر وہ کسی بنیادی ضابطے اور اس مرکزی نقطے پر متفق نہیں ہوتے کہ دنیا یہ یقین دہانی چاہتی ہے کہ وہ کوئی جوہری ہتھیار نہیں بنا رہے. لیکن اگر کسی معاہدے کا لائحہ عمل تیار ہو چکا ہے، لوگ اس کے بارے میں واضح ہیں کہ کیا کچھ درکار ہوگا، اس کا خاکہ کیا ہوگا، تفصیلات کیسی ہوں گی، تو یہ ایک مختلف معاملہ ہے. صدر اوباما نے اس وقت کا سب سے اہم سوال سامنے رکھتے ہوئے کہ آیا ایران کوئی معاہدہ کرنے کا سیاسی عزم اور خواہش رکھتا بھی ہے، کہا کہ انہیں، یعنی ایران کو، کسی معاہدے کے لیے ہاں تک پہنچنے کے قابل ہونا ہوگا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ، میں ہوں نیلوفر مغل. سامعین، آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ سوائن فلو کی وجہ سے قریبی ہمسایہ ملک بھارت میں ہزاروں اموات ہو چکی ہیں اور پاکستان میں بھی 2 کیسز سامنے آئے ہیں. اس وائرس کے مزید پھیلنے کے امکانات کتنے ہیں اور حکومتی سطح پر اس کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر مرزا علی اظہر نے وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں.
دیکھیں، پاکستان میں ابھی تک 2 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں ملتان میں، یہاں کی جو خبر ہے. انڈیا کی خبر یہ ہے کہ ابھی تک تقریباً اوور 1700 لوگ جو ہیں ہلاک ہو چکے ہیں اس میں سوائن فلو کی وجہ سے، اور مور دین 30,000 لوگ جو ہیں انڈیا کے اندر ابھی تک ان کو مطلب سوائن فلو ہو چکا ہے. مطلب دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اور انڈیا کے درمیان لوگوں کا آنا جانا، جیسے کہ فیملیز ہیں، ڈیوائڈیڈ فیملیز ہیں دونوں طرف، اور بزنس وغیرہ کے چکر میں بھی لوگ آتے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ کلچرل اور پولیٹیکل بزنس بھی ہوتے ہیں لوگوں کے، اس کی وجہ سے اچھا خاصا جانے آنے کا سلسلہ رہتا ہے طرف.
تو ڈاکٹر صاحب، آپ کی نظر میں اس وقت پاکستان میں سوائن فلو سے نمٹنے کے لیے پیش بندی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟
ہمیں خطرہ یہ ہے کہ ہم لوگ کو، ہمارے خاص طور پہ پاکستانی گورنمنٹ اور ہمارے ادارے جو ہیں، یہ ہمیشہ کوئی پیش بندی کسی چیز کی نہیں کرتے ہیں، کوئی پریونٹیو میجرز نہیں لیتے ہیں. اور آنے والے ڈیزاسٹر جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کی جو کوشش ہوتی ہے، جو ان کا جو عمل ہوتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ سلو پیش سے چلتا ہے. وہ یہ لوگ ہمیشہ جانتے ہیں کہ جب مصیبت سر پہ کھڑی ہو جائے یا کوئی آؤٹ بریک آ جائے یا کوئی ڈیزاسٹر بالکل سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے، کے بعد پھر یہ کہ کمیٹیاں بنائیں گے اور کمیشن بنائیں گے اور پھر انکوائری کریں گے اور ادھر ادھر بھاگ دوڑ کریں گے, اس وقت تک مسئلہ جو ہے کافی لیٹ ہو چکا ہوتا ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کے فوری اقدامات لینے کی ضرورت ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے صورتحال گورنمنٹ کے لیے یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کا چیک اینڈ بیلنس نظام بنائے, جتنے بھی لوگ انڈیا سے آنے جانے والے ٹریولرس ہیں ان کے اوپر ایک نظر رکھی جائے, ان کے لیے اسپیشل کاؤنٹر بنائے جائے, اور جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں تھوڑا سا بھی شبہ اگر کسی کو ہے کہ وہ اس لیے کہ جو سمپٹم ہوتے ہیں سوائن فلو کے جسٹ لائک نارمل فلو, نارمل فلو کی طرح سے ہوتا ہے, تو اگر کوئی فلو کا پیشنٹ اگر نظر آتا ہے کسی فلائٹ میں, کسی مطلب بائی روڈ آ رہے ہیں یا بائی ٹرین لوگ آ رہے ہیں وہاں سے, اس کو مطلب فوراً کوارنٹائن میں رکھے اور اس کا بلڈ سیمپل لے کے اور کم سے کم یہ کیپیسٹی بلڈ اپ کریں کہ لوگوں کا سوائن فلو چیک کرنے کا, اس لیے کہ کراچی میں اتنا بڑا شہر ہے, 20 ملین کی آبادی ہے یہاں کی, لیکن یہاں پر صرف 2 لیبس ہیں جو سوائن فلو کا چیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, ادر وائز اتنے بڑے شہر میں سوائن فلو چیک کرنے کی کوئی پراپر لیب نہیں ہے.
جی
میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے لیب بنائی جائیں اور جو سخت کیا جائے ایسا کہ لوگوں کو ایزیلی مطلب افورڈیبل پرائز کے اوپر, خدا نہ خاصہ اگر کوئی کسی کو فلو ہوتا ہے سسپیکٹڈ اگر ہے اس کی سوائن فلو ہے تو ایٹ لیسٹ چیک ہو سکے, یہ ہماری حکومت سے چاہیے کہ اس کی پیشکش بھی کرے, اور یہ ایک لیونگ ڈیزاسٹر ہے, اس کے بارے میں اس کو سنجیدگی سے لے اس کو سوچے اس کے بارے میں.
ہمارے سننے والوں کو یہ بھی بتائیے کہ یہ وائرس کیا ہے اور اس کی ابتدائی علامات کیا ہوتی ہیں.
اس لیے کہ اس کا جو کانٹیکٹ ہے وہ پہلے سوائن ٹو ہیومن ہوتا ہے, دین ہیومن ٹو ہیومن ہوتا ہے, ڈراپلیٹ انفیکشن کے تھرو. یہ ڈراپلیٹ انفیکشن عام طور پہ کے تھرو جو کھانسی سنیزنگ سے, چھینک لینے سے, زور سے کھانسنے سے, جو یہ چھوٹے چھوٹے ڈراپس منہ سے نکلتے ہیں تو اس ڈراپس کے اندر یہ وائرس ہوتا ہے, اور اس کے تھرو جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈراپلیٹ اسپریڈ, ڈراپلیٹ کے تھرو اسپریڈ ہوتا ہے لوگوں میں, اور انیشیل اسٹیج میں اگر اس کو ٹریٹ کر لیا جائے تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ پیشنٹ کی جان بچا سکتے ہیں.
جی
ایک دفعہ کمپلیکیشن اگر اسٹارٹ ہو جائے, اگر کمپلیکیشن اگر اسٹارٹ ہو جائے کمپلیکیٹ ہو جائے تو اس کے بعد تو یہ کہ مریض کی جان جو ہے اس کو خطرات سے بڑھتے چلے جاتے ہیں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مرزا علی اظہر صاحب, وائس آف امریکہ سے بات.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو, ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے.
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے, لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے, میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, PO باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں,
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے سے صبح 7:30 بجے تک اور صبح 7:30 بجے تک آپ ہمارے یہ پروگرام سنتے ہیں. یہ نیوز شو اس کے ایڈیٹر قمر عباس جعفری تھے, میرے ساتھ پروڈیوسر تھے نیلوفر مغل اور انجینئر جان ڈرائیڈن. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے. آپ سے میری ملاقات کل پھر ہوگی انہی نیوز شوز میں. آپ سے درخواست ہے ہمارے پروگرام سنتے رہیے, ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں آپ تک یہ پروگرام پہنچاتے رہیں. آپ کے پروگرام سننے کا بے حد شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر میری ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.